أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے. عزیز سامعین، نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر وین مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات، ہمارے آرکائیو کے پروگرام، اسی طرح سحر ٹی وی پہ نشر ہونے والے مختلف پروگرام، من جملہ لائیو نشریات، مختلف سیریل، ڈرامہ سیریل، دستاویزی فلمیں، تازہ ترین خبریں اور تجزیے وغیرہ ہماری سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. سمجھنا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلامی تاریخ. اور سامعین دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم اپنی رات کی نشریات کا اختتام کریں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری قوم کے وہ منتخب صدر ہیں اور جمہور کے خادم ہیں. ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ویانا میں ختم ہو گیا. ایران، ترکی اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن اور علاقے میں منشیات کے خلاف مہم سے متعلق تینوں ملکوں کی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے. یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب کے فوجی اہداف کو وسیع پیمانے پر ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کامیابی کے اعلان کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق وہ پوری قوم کے صدر اور جمہور کے خادم ہیں. بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ میں انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے شامل ہوا تھا. عوام کے کثیر ووٹوں اور مجھ پر کیے جانے والے بے مثال اعتماد کی بنیاد پر انتھک کام کرنے والی ایک انقلابی اور کرپشن مخالف حکومت قائم کروں گا اور اسلامی انقلاب کی بنیادی ذمہ داری یعنی انصاف کو عام کرنے کی جانب قدم آگے بڑھاؤں گا. ایران کے منتخب صدر نے اپنے انتخاب سے پہلے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ عوامی جذبے، کرپشن مخالف اور انقلابی روح کے حامل افراد کو کابینہ میں شامل کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوامی حکومت بدعنوانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی اور سرکاری اداروں میں کرپشن اور بدعنوانی کو گھر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سید ابراہیم رئیسی نے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق جاری کیے جانے والے اعلامیے میں بھی اپنی حکومت کے اہم ترین کاموں کا فہرستوار اعلان کیا تھا. ایرانی عوام کے نو منتخب صدر نے کہا تھا کہ لوگ انتخابات کے ذریعے یہ نہیں چاہتے کہ کسی شخص یا گروہ کو اقتدار سے باہر اور اس کی جگہ کسی اور کو لا بٹھائیں تاکہ وہ ملکی وسائل کو آپس میں تقسیم کر لے، بلکہ انتخابات کا نتیجہ حقیقی تبدیلی کی صورت میں سامنے آئے اور لوگوں کی زندگیوں میں امید اور تازگی پیدا کرے. ایران کے آئین کے مطابق آئندہ 45 روز کے اندر ملک کا اقتدار نو منتخب صدر کے حوالے کر دیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی ہفتے کے روز حالیہ انتخابات میں ایرانی عوام کی بھرپور اور پرجوش شرکت کی قدردانی کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں آپ نے صدر جیسے اعلی عہدے کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی تھی. ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ویانا میں ختم ہو گیا. ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا ایک اور اجلاس ویانا میں منعقد ہوا جس میں ایران اور چار جمعی گروپ کے نمائندہ وفود نے شرکت کی. ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے مذاکرات میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باقی ماندہ اہم معاملات کے بارے میں رکن ملکوں کے دارالحکومتوں میں ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہے. سید عباس عراقچی نے مذاکرات میں شریک دیگر فریقوں پر زور دیا کہ وہ ایٹمی معاہدے کی بقا اور بحالی کے لیے حقائق کی بنیاد پر ٹھوس اور لازمی فیصلہ کریں. ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس یورپی یونین کے ڈپٹی فارن پالیسی چیف اینریکے مورے کی صدارت میں منعقد ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ کیونکہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے، لہذا واشنگٹن پہلے تمام پابندیاں ہٹائے اور اس کی صداقت کا یقین ہونے کے بعد تہران ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرے گا. ایران کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے نام حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ سمیت علاقے کی اہم شخصیات اور سربراہان مملکت نے تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے صدارتی انتخابات میں آیت اللہ سید ابراہیم کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے بھی ایران کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے نام اپنے علیحدہ علیحدہ پیغامات میں مبارکباد پیش کی ہے۔ قطر کے امیر عمان کے سلطان، کویت کے امیر، عراق کے صدر اور وزیر اعظم اور شام کے صدر بشار اسد جیسے علاقے کے سربراہوں نے بھی نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے عالمی رہنماؤں اور سربراہان مملکت نے بھی سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے ایک پیغام میں سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں اپنے محترم بھائی سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ افغانستان کی اعلیٰ مسلطیہ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بھی ایرانی عوام کا صدر منتخب ہونے پر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی اور کابل تہران تعلقات میں مزید قربت کی امید ظاہر کی۔ ادھر ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھی ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کو صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی وزیر اعظم نے ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کے نام اپنے مبارکبادی کے پیغام میں لکھا ہے کہ ایران کا صدر منتخب ہونے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ ہندوستان اور ایران کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ اسلامی جمہوری ایران، ترکی اور افغانستان کے وزراء خارجہ نے افغانستان میں قیام امن اور علاقے میں منشیات کے خلاف مہم سے متعلق تینوں ملکوں کی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف، افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر اور ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے ترکی کے شہر انطالیہ میں ہونے والی ایک نشست میں افغانستان میں قیام امن کے عمل اور علاقے میں منشیات کے خلاف مہم میں تینوں ملکوں کی اہم شراکت داری اور تعاون کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران کے راستے افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ تعاون اور اس ملک کے ساتھ اقتصادی تعاون کی توسیع بھی اس نشست میں طے پانے والے دیگر سمجھوتوں میں شامل ہے۔ اس سے فریقی نشست کے اختتام پر ایران، افغانستان اور ترکی کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں افغانستان میں قیام امن کی ضرورت پر تاکید کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ترکی کے اپنے ہم منصب مولود چاوش اوغلو کی دعوت پر انٹالیا ڈپلومیسی فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی کے دورے پہ تھے، جہاں انہوں نے علاقے کے بعض ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ ترکی میں اپنے قیام کے دوران ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی، پولینڈ، پاکستان، کویت، کروشیا، وینزویلا، افغانستان، عراق کے وزراء خارجہ اور افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ محمد جواد ظریف اور شاہ محمود قریشی نے بھی اس ڈپلومیسی فورم اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ہی علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے اپنی اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی منڈیوں میں توسیع پر بھی زور دیا اور کہا کہ اضافی سرحدی گزرگاہیں کھولنے سے دونوں ملکوں کے عوامی رابطوں میں فروغ آئے گا۔ قبل ذکر ہے کہ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ انٹالیا ڈپلومیسی فورم اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی گئے۔ انٹالیا میں منگل کو ایران، ترکی اور افغانستان کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی کی بابت گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان ٹیلی ویژن طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان امن معاہدہ نہ ہو سکا تو پھر 90 کے عشرے جیسے خانہ جنگی کے حالات واپس پلٹ سکتے ہیں اور جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں جاری جنگ اور جھڑپوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے افغان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ امن مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغان صدر پر زور دیا کہ وہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے امن مذاکرات میں لچک دکھائیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سرحدی اختلافات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ ڈیورنڈ لائن دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لے، لہٰذا اس بارے میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے طالبان اور اس کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی افغان رہنما ہمارے درمیان موجود نہیں اور نہ ہی پاکستان میں طالبان کے تربیتی مراکز موجود ہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے سعودی عرب کے فوجی اہداف کو وسیع پیمانے پر ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ یمنی عوام کے خلاف قائم سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان ترکی الفیصل نے یمن کی مسلح افواج کے بھرپور ڈرون حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وسیع پیمانے پر یہ حملہ اتوار کی صبح کیا گیا۔ سعودی ترجمان نے البتہ ہمیشہ کی طرح جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے 6 ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا۔ جارے سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ سعودی اتحاد بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے تمام اقدامات عمل میں لا رہا ہے۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا تھا کہ یمن کی مسلح افواج کے ڈرون یونٹ نے قاصف K2 ڈرون طیارے کا استعمال کرتے ہوئے جنوبی سعودی عرب میں خمیس مشیت میں واقع ملک خالد ایئر بیس میں سعودی فوجی اڈے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یمن کے فوجی ترجمان نے صبح مغرب میں جاسوسی کے مشن کی کامیابی پر بھی تاکید کی۔ سیونی انتہا پسندوں نے غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں کی سرپرستی میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو ایک بار پھر جہریت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند سیونیوں نے اتوار کے روز مسجد الاقصی پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ انتہا پسند سیونیوں نے مسجد الاقصی کے سین کو جہریت کا نشانہ بنانے کے علاوہ اسلام مخالف نعرے بھی لگائے، جس کے بعد سیونیوں اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مسجد الاقصی کو ایسی حالت میں جہریت کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے خبردار کیا تھا کہ مسجد الاقصی کو جہریت کا نشانہ بنانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کی ذمہ دار خود غاصب سیونی حکومت اور انتہا پسند سیونی ہوں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا کیوں بھٹکتا پھرتا ہے.
اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ، جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں. دیکھیے، ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جو صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے. وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو، یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے، یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں. اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے، اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں. اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے، یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں.
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا.
جی بہت شکریہ. قبلہ میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کے اسباب اور عوامل اور اس کے حوالے سے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا, آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا
جی
کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
جی,
اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے
جی,
نہ صرف اس کو بلکہ اس کے جو منشا کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی, یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا, اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف
جی,
تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا
بالکل
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی
بالکل,
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا
جی,
کیونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا, چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے. بے شک
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی, ان کی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا
جی.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں
جی,
جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے وہ کہتا ہے کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا
جی,
یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں
جی
تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے ان کو خالق, ان کو سے پوچھا جائے کون ہے کہتے ہیں اللہ ہے
بالکل,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے,
صحیح
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں
جی,
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے سانے حقیقی اور خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں
جی, اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے, تو جی یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا
جی
اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا, قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا. اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ جی کرنا
یہ پڑے. آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا, چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے, تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہے, ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی.
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے
جی جی,
اس کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے, اس میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے, اس میں والدین کے مثلا یا آبا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا ہے
ماحول, یقیناً اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا
جی جی
دیکھنا پڑے گا. تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے
جی
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں مختصر سی,
ایک عمارت بناتے ہیں
ان کے لیے, اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت
جی
ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے
جی,
اور خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی.
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جی سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے.
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر جگہ جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً،
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً، تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
سورس ہو سکتا ہے قبلہ اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف، آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں.
جی
محمد عباس صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے، اور ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے، جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے، اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے.
جی
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے.
جی
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں
جی
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی، بدایت التاریخ، اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے.
جی
اس میں سے یہ ہے، سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے
جی
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان
جی
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل
جی
جب دونوں میں خداوند متعال کی کے سامنے انہوں نے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں
جی
تقریباً سبھی جانتے ہیں
جی
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا، اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ
جی
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات، تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا
جی
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا، میں یہ لاش کو کروں کیا، تو اس نے ایک کام کیا، پشیمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا، غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب، اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے، اس نے ایک کو قتل کیا دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا.
جی
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے، یہ سسٹم تو بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا، اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے اس کوے سے کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا
جی
اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے تابعین تھے ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا. پہلی تاریخ یہ
جی
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین بہت ہی دیدار تھے جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، جیسے آپ کے ود نامی سوا نامی بت، اور آپ کے جو ہے یغوث اور نصر، یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے. کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے، اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے دار فانی سے کوچ کر گئے تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں، جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپنا رہا ہو تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
انہی تصویر ہے جی بنائی، اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا
جی
کہ یہ لوگ بت پرست تو نہیں ہے لیکن ان کی یاد میں ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور وسوسہ شروع کر دیا کہ بھائی جب اس کو بنا ہی لیا تو اس کی پوجا بھی کرو.
صحیح
تو اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا، شیطان نے اپنا وسوسہ صدور الناس میں ڈال دیا۔
پہلے وہ تھوڑا سا احترام کی صورت رہی ہوگی، اس کے بعد وہ
جی جی
احترام اور تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ گئے۔
جی عبادت تک پہنچ گئے، کیونکہ عشق کا عبادت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے نا۔
جی
تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں وہ اس کو معبود سمجھنے لگے۔ اور ایک فرق اور ہے، یہ اس زمانے کے بت پرستوں اور ہمارے درمیان میں، یا اس زمانے میں جو مومنین اور متدین حضرات تھے اور مشرکین کے درمیان میں ایک فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ ارباب کو ماننے میں اختلاف ہے۔
جی
مثلاً ان سے کہا جائے بھائی کتنے ارباب ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بہت ارباب ہیں، مثلاً مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے، پانی برسانے والا کوئی دوسرا ہے، لیکن خالق ایک ہے۔
جی
ان کے درمیان بھی، ہمارے درمیان بھی، مشرکین کے درمیان بھی، موحدین کے درمیان بھی، جیسے آپ سورہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا بند مطلع واضح کر دیا، خالقیت میں دونوں ایک نظریہ رکھتے ہیں لیکن ربوبیت میں فرق کرتا ہے۔ مثلا آیت میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون اللہ لیقولون۔ اب وہ کیا کہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے، تمہارا خالق کون ہے، من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، لیقولون، تو وہ بالآخر یہی کہیں گے۔
جی
یعنی تاکیدن یہی کہیں گے، یقیناً یہی کہیں گے، کیا کہیں گے، العزیز العلیم۔
جی
ہمارا عزیز اور علیم وہ ہے جس نے اس کو خلق کیا، لیکن ارباب کے تعین اور تشخص میں اشتباہ کر جاتے ہیں۔
صحیح بالکل،
یہ ایک دو نظریہ ہو گیا۔
کریمی صاحب معاف کیجئے گا، انشاءاللہ ہم پلٹیں گے آپ کی طرف، لیکن اجازت دیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں، ہم اپنی گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھا دیں۔
بسم اللہ۔
جی قبلہ، آپ بیان فرما رہے تھے، جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاریخ کے حوالے سے۔
جی میں تاریخ کے منابعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اپنے اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے،
بے شک۔
اس کے بعد عربوں کی تاریخ بالخصوص،
جی
اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے، کیونکہ اشعار جاہلیت، چونکہ وہاں پہ آپ معلوم ہے جاہل تھے عرب، لیکن کچھ پڑھے لکھے تھے، سر معلقات دیکھیں یا دوسری چیزیں دیکھیں، اشعار ان کے ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔
جی
تو ان اشعار سے، یا جو ہمارے پاس
ایک جی بہت اہم چیز یہاں پہ آپ نے اشارہ کیا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی فکر ایسی تھی، ان کے اقدار ایسے تھے،
بہت رچ ان کا ماحول تھا۔
جی جی بالکل،
مثلا ان کا ادب دیکھیں، ہنر دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں، جاہلیت یعنی اسلام سے جاہل تھے۔
جی یعنی وہ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی سب کو عجم کہتے تھے،
عجم ہاں،
خود صاحب زبان ہے، باقی سب بے زبان ہیں۔ یقیناً
ان کے اشعار کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ ایک جو زبان ہے، اس کی ترقی و ترویج کیسے ہوتی ہے، یہ ہمارے گفتگو بول چال اور اس کو ترقی دینے سے ہوتی ہے۔
جی
کہا جاتا ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ تھی اور لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تو یہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر موجود تھی۔
صحیح۔
تو دوسرے ہمارے پاس اگر منابع دیکھیں تو اشعار ہیں، اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس تاریخی کتب ہیں، بالخصوص وہ کتب کہ جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئی۔ مثلا ابن ہشام کی آپ دیکھ لیں، یا تاریخ تبری دیکھ لیں، مسعودی دیکھ لیں، اس قسم کی ہیں، ان کتابوں سے ہم مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ان سے۔
جی تو اصل میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جو تاریخ کلی طور پہ بت پرستی کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے۔
ہاں جی بت پرستی تاریخ،
آپ نے کہا جناب آدم کی قبر کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا،
یقینا
عمارت،
جس طرح ابھی کہا بھی گیا
جی
کہ یا تو تصویر کو دیکھ کے، تمثیل کو دیکھ کے، وہاں پہ بتوں کی اقسام بیان کی جاتی، کچھ تو مجسماتی ہوتی ہیں، کچھ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں۔
جی
تو اگر وہ دیواروں پہ، اور ادھر جو پہلے بت تھے وہ کوئی گھڑے ہوئے اور انسانی شکل یا کوئی اس قسم کے نہیں تھے، وہ ایک پتھر لیا کرتے تھے، ایک لکڑی لے لی، اس قسم کے ان کے جو بت تھے، یہ بتوں کی جو اقسام تھی۔
صحیح،
یہ آگے اس طرح۔
اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا بہت مختصر طور پہ، وہ یہ کہ بت پرستی اور یعنی جو شرک ہے،
جی جی،
اس کے حوالے سے کیا ہے، مثلا ان میں رابطہ جو ہے پہلے اس میں کیا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو واضح طور پہ، ہمارے جو ویسٹرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی توحید نہیں تھا، کچھ وہ تو اللہ کو جو مانتے اور ادیان کی وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں کرتے، تو ان کے لیے، ان کے پاس صریحاً اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچنی ہیں جی. اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
جی جی. اشیاء کی کچھ صورتیں موجود تھی پھر اسی سے ترقی کر کے تک پہنچے
ہاں یہ کرتے کرتے شرک تک آئے. شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی اور جی. مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا ان کو کوئی نہ کوئی, جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا جی. تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا
جی جی.
شعور فکری کے ساتھ ساتھ اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی, اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا.
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک ہمیں نظر آتی
ہیں.
جی بہت شکریہ, ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں.
جی
جی محمد عباس صاحب, آپ بیان فرما رہے تھے لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں.
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی. مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے
جی.
اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے جی. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی, اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا, ان سے پیار ہوتا تھا اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے, انسیت ہوتی تھی. اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی
جی.
تھی.
اب ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجیے, کون کون سے مشہور بت تھے.
جی اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے, متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال. جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں, سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21, صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2-3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلاً جب حضرت نوح علیہ السلام خصوصاً یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں اور سورہ نوح میں ہے. اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم. وقالوا کی ضمیر ان کے جو روسا تھے, جو بزرگان قبیلہ و قوم تھے, وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف, وحدہ لا شریک کی طرف, لا الہ الا اللہ کی طرف, تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے. تو ان روسا نے کہا وقالوا لا تذرن الہتکم کہ تم اپنے بتوں کو, یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو, جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے
جی.
ولا تذرن اور یہ بھی نہ چھوڑو, خصوصاً کس کن لوگوں کو, ودا پہلے بت, پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا, اس کو بھی نہ چھوڑو. ولا سوا
جی,
سوا کو بھی نہ چھوڑو
صحیح.
ولا یغوث, یغوث کو بھی نہ چھوڑو
صحیح.
و یعوق و نصرا
جی,
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمان جاہلیت میں, معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے
جی جی.
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور اس کے نام بھی
صریح طور پر نام لیا ہے
جی جی.
بہت شکریہ, اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی, جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے, وہ موحد تھے. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے, اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں.
جی شکریہ. اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا, یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی, بہرحال اللہ کے حکم سے کیا لا شک کافی, اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی اس وقت دین حنیف چل رہا تھا
جی,
اور یہ سلسلہ چلتا رہا, اور زمانہ جاہلیت میں, معاصر جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا, دائمن تھا, مستمر تھا.
بالکل.
لہذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی
جی,
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے, عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے. تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد, تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی
جی, مختلف شہروں میں جی.
اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی, خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا اور اس پر جو ہے منار توحید ہے, اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے, اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے, عبادت اللہ کر رہے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے
جی.
اب یہ کیسے وجود میں آیا؟ بت بات آپ کی صحیح ہے, جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا, ایک پیغمبر کو حکم دیا, بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی, اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ, یہ سب اللہ, وہ تو دوسری بات ہے, اللہ نے بچا لیا
جی.
اس کے باوجود بت کیسے آیا؟
صحیح
ہے, اس میں بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہوبل
جی.
یہ سب سے پہلے یہی بت رکھا گیا, وہ کیسے؟ عمرو بن لوحی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا
جی,
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا.
صحیح.
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے, نہیں پہلے اس سے لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسہ جی بنوایا جس کا نام تھا قلیس. قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں.
صحیح.
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا, مزین کیا, بہترین جی خوبصورت بنایا, زیبا جب بنا لیا, تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین, یہ خزائی نے جیسے ہی سنا, عمرو بن لوحی نے سنا, تو یہ گیا وہاں
مختصر طور پہ
جی,
کریم صاحب جی.
جی, جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں, اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ جی دین حنیف پہ بذات خود دین حنیف پہ تھا. جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا, تو اس نے سوال کیا, خزائی نے سوال کیا, لماذا تعبد الاصنام, تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, نحن نعبد ونستنصر منها, یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں, ونستنصر منها, اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی. تو بارش, کہا بہت اچھی بات ہے یار, ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے تو بارش نہیں کرتا, جو ہم چاہتے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد, ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا. اس کا یہ نظریہ تھا
جی,
اس کی یہ فکر تھی
وہاں سے یہ جو ہے لے
جی. اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو, تو ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام ہوبل, اور وہ ہوبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر, سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ, اور اعلان کیا
جی جی
یا ایھا الناس,
بالکل
اے عباد الاسنام.
بہت شکریہ, معاف کیجیے گا, یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ, تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا, جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے؟
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی,
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں, تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ,
جی
یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے, چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا.
صحیح.
بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا, لیکن بعض کا تھا
جی.
اس لیے کہتے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے
جی.
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیت مجید ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ, انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا, کس لیے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً, تاکہ وہ دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا وہ کس لیے لے لیا؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, جس طرح کہ کہا گیا کہ یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں.
صحیح.
لیکن قرآن مجید واضح طور پہ ان سب کو, لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے
جی,
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ, انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلیہ, جو خدائے بنا
خدا بنا لیا,
لا يخلقون, وہ خلق نہیں کرتے وہم یخلقون، اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں. یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ، ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے،
اور کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم، اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں، نہ کسی ضرر کا یہ مالک ہیں، نہ ضرر کے، نہ کسی نفع کے مالک ہیں،
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات، موتن و حیاتن و نشورا، یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے،
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ. جی بالکل، جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ، یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے، خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا، يا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران دخوسون Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։